تیسری فصل شروع ہوتی ہے ان ابی بن کعب قال انما کان الماء من الماء رخصۃ فی الاول الاسلام سنہا عنہ. ابی بن کعب سے روایت ہے, فرماتے ہیں منی نکلنے سے نانا اسلام کے ارتداء میں رخصت تھی, پھر اس سے منع کیا گیا. کہ شروع شروع میں چونکہ احکام بتدریج آئے ہیں, ایک دم سارا اسلام نافذ نہیں کیا گیا, جو ضرورت پیش آتی گئی, احکام نازل ہوتے رہے, قرآن بھی 23 برس نازل ہوتا رہا, قرآن کے علاوہ بھی احکام بذریعہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوتے رہے, تو شروع شروع میں اس پر پابندی نہیں تھی. پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ منی کے نکلنے کا یقین ہو, احتلام سے بھی تو اس پر غسل ضروری ہے. من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان استغسلت من الجنابۃ وصلیت الفجر فرأیت قدر موز الظفر لم یصبه الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت مسحت علی بیدک اجزاک رواہ ابن ماجہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اب کہا میں نے جنابت کا غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھی, لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک ناخن کی یعنی بال برابر جگہ ایسی ہے اس پر پانی نہیں پہنچا, کہیں پاؤں کی یا کسی جگہ کی کوئی ایسی جگہ رہ گئی, ایک ناخن بنا جتنا ناخن آگے سے تراشا جاتا ہے, اتنی سی جگہ خشک رہ گئی ہے. تو وسلم نے فرمایا اس وقت وہ غسل کی تری تیرے ہاتھ پر تھی, تو گیلا ہاتھ بھی اس پر پھیر دیتا تو کافی ہو جاتا, تو اب تو وہ سارا کچھ ہو گیا, تو نے خام خواہ نماز پڑھ لی, بدن خشک ہو گیا, اب تو سارا کچھ وہ جو کیا وہ گیا, پھر نئے سرے سے کرنا پڑے گا, نماز بھی قضا ہوگی غسل بھی کرنا. لیکن اس وقت تو اگر وہ گیلا ہاتھ اس جگہ پر پھیر دیتا تو وہ شامل ہو جاتا, ایک بال برابر جگہ تھی, تو جو پانی ہاتھ پہ لگا ہوا تھا غسل کا اسی سے اس کو مل دیتا, مسا کر دیتا تو ٹھیک ہو جاتا. ون ابن عمر قال کانت الصلاۃ 50 والغسل من الجنابۃ 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل حتى جلت الصلاۃ 5 وغسل الجنابۃ مرۃ وغسل الثوب من البول مرۃ رواہ ابو داؤد. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نمازیں 50 فرض ہوئی تھی اور جنابت سے غسل جو ہے وہ 7 دفعہ کرنا پڑا, یہ فرض ہوا تھا, جو غسل جنابت کا غسل کرے وہ 7 دفعہ, ایک دفعہ غسل کر لے پھر وضو کرے پھر نہائے پھر وضو کرے پھر نہائے, 7 دفعہ نہانا پڑتا, اور اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا. پھر رسول اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے رہے بارگاہ الہی میں, کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, یہاں تک کہ نمازیں 50 کی بجائے 5 رہ گئیں, غسل 7 کے بدلے 1 کفایت کر گیا, اور ناپاکی کو ایک بار دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا. تو یہ تعداد عدد میں تو کم ہو گئی, اللہ کریم نے اسے ثواب میں کم نہیں کیا, جو 5 نمازیں ادا کرتے اجر 50 کا پا لیتا, اس نے جنابت 1 دفعہ کرتا ثواب 7 کا پا لیتا, ناپاک کپڑے کو 1 دفعہ دھو کر پاک کرتا ہے تو اجر 7 مرتبہ کا, یعنی وہ ان کی تعداد عبادات کی تو کم ہو گئی, اللہ کریم نے فرمایا جو بندے کی طرف سے ہے وہ کم کر دو, جو میری طرف سے ہے میں کم نہیں کرتا, تو اجر اتنا مل جاتا ہے. یہ اس حدیث کا حصہ نہیں, میں تشریح میں عرض کر رہا ہوں. باب المخالطۃ الجنب وما یباح لہ, یہ حصہ ہے کتاب کا کہ جنبی آدمی سے کس طرح میل جول رکھنا کس حد تک جائز ہے, یا اس سے معاملات کیسے جائز ہیں, کس حد تک کیے جا سکتے ہیں. نبی حریرہ تھا قال لکینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا جنبن فاخذ بیدی فمشیت معاہ حتی قادا فانسللت فایت الرحل فغسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اینا کنت یا ابا حریرہ فقلت لو سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس هذا لفظ البخاری ومسلم. حضرت حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مل گئے اور مجھ پر غسل واجب تھا، میں جنبی حالت میں تھا، باہر نکلا، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ساتھ لے کر چل دیے. ایک جگہ پہنچے تو وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، آپ بیٹھ گئے. اب میرے دل میں وہ کھٹ کھٹ تھی کہ میں جنبی ہوں، نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ، تو مجھے بڑی ندامت ہو رہی تھی. جیسے حضور وہاں بیٹھے تو میں چپکے سے نکل گیا اور فوراً جا کر جلدی جلدی غسل کیا، نہا دھو کر پاک ہو کر جلدی جلدی میں واپس آ گیا. میں واپس آیا تو حضور وہیں جلوہ فروش تھے، لیکن مجھے دیکھتی فرما کے ابو ہریرہ کہاں غائب ہو گئے تھے، تم کہاں رہے اتنی دیر؟ تو میں نے ساری صورتحال پیش کر دی تو آپ نے فرمایا بے شک مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا. اگر غسل واجب تھا تو مومن اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے چھوا نہ جائے، ہاتھ نہ لگایا جائے، اس سے بات نہ کی جائے. مومن ناپاک نہیں ہو جاتا، غسل اس پہ واجب ہے، کر لے گا. تو اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جنابت سے اسے غسل کرنے کی فرصت نہیں ملی تو وضو کر لے اور سو جائے، وضو کر لے، کھانا کھا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے. خالی استنجا کر کے بدن سے ناپاکی کے نشانات مٹا دے وہ بھی کفایت کر جاتا ہے. لیکن مناسب یہ ہے کہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ حالت جرم میں اگر نہانا پسند نہ فرماتے تو پھر نماز کی طرح پورا وضو فرما کر سو جاتے تھے، آرام فرما لیتے تھے اور اٹھ کر غسل فرما لیتے تھے. تو صحیح طریقہ یہ ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا مجھ پر تو غسل واجب تھا اور مجھے بڑی شرم آئی. تو حضور نے فرمایا بھائی مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے، اس پر غسل واجب ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس سے کوئی پرہیز ہو گئی ہے. عن ابن عمر قال ذکر عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصیبه الجنابة من الليل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فاغسل ذکرك ثم نم. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ رات کو مجھے جنابت پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح استنجا کر کے اس بے خاص کو اچھی طرح صاف کر کے وضو کر لو، سو جاؤ، صبح اٹھ کر نہا لیں. اگر رات کو پہلے پہر ایسا ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت غسل کرے، احتلام ہو گیا اٹھ کر نہانے چلا جائے، ضروری نہیں ہے. لیکن جسم سے ناپاکی کو دور کرے اور وضو کر لے اور سو جائے. عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جرما فاراد ان یاکل او ینام توضأ وضو للصلاۃ. حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل واجب ہوتا اور آپ کا یہ ارادہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز تناول فرما لیں، کچھ کھا لیں یا سو جائیں، تو وضو فرماتے جیسے نماز کا وضو. اگر غسل نہیں ہوا تو پھر وضو فرماتے پورا جو نماز کا وضو ہے، اس کے بعد کھا بھی لیتے تھے، سو بھی جاتے تھے، پھر سو نماز کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے تو غسل فرما لیتے. تو اگر اس وقت نہا نہ سکے تو وضو کر لے، کھانا پینا بھی جائز ہے، میل جول بھی جائز ہے، سو جانا بھی جائز ہے. لیکن جب صبح اٹھے گا، اگلی نماز کا وقت آئے گا، فجر کا وقت آئے گا، تو پھر اسے نہا کر پاک ہو کر نماز پڑھنا ہوگا. نبی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آت احدکم اہلہ ثم اراد ان یہود فلیتوضا بینما بزور واہ مسلم. یہ ایک حدیث ہے اور اس کے بعد پھر دوسری حدیث بھی ملتی ہیں. یہ ضرور یہ شاید پہلے کی ہو, حکم منسوخ ہو گیا ہو, کہ حضرت ابو سعید خدری رضی سے روایت ہے, رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے فارغ ہو کر الگ ہو جائے اور پھر دوبارہ آنا چاہے تو اب اچھی بات ہے کہ پہلے وضو کر لے دونوں کے درمیان پھر دوبارہ آئے. یہ مسلم نے روایت کی ہے, لیکن شاید شروع میں یہ حکم ہو, چونکہ بعد میں یہ ثابت ہے کہ جب تک فارغ نہ ہو جائے غسل فارغ ہو کر کرے, بیوی کے پاس ایک دفعہ گیا یا دو دفعہ گیا یا تین دفعہ گیا, کوئی حرج نہیں. ونس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائی بغسل واحد. ساتھ ہی یہ حدیث بھی آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کے پاس, ایک دو تین چار کے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے, ایک ہی غسل سے غسل آخر میں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی کرتے رہتے تھے, ہر حال میں, ہر صورت میں, ہر وقت, ہمیشہ آپ کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہیں جاتا تھا. تو یہاں میں ایک شرح دیکھ رہا تھا تو ہمارے ایک مولانا آج انہوں نے شرح لکھی ہے, اللہ ان کی محنت قبول فرمائے, انہوں نے یہاں بڑا زور لگایا کہ یار یہ ذکر خفی نہیں ہے, یہ ذکر جاہر ہے کہ حضور بیت الخلاء جاتے ہوئے پہلے تعوذ پڑھتے تھے, پھر فارغ ہو کے پھر دعا پڑھتے تھے, تو یہ ذکر جاہر ہے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ بیت الخلاء میں بھی تو دیر لگتی ہے, تو وہاں تو کچھ پڑھا نہیں جاتا. لیکن ارشاد یہ کہ علی کل احیانہ ہر لمحہ, تو وہاں تو پڑھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے روکا ہے کہ اس حال میں کوئی آیت یا کوئی اللہ کا نام نہ لیا جائے, لباس, بلکہ اگر اندر چلا گیا تو لباس اتارنے سے پہلے تفوض یا دعا پڑھ لے, ننگا ہو کر نہ پڑی جائے. تو جتنی دیر حضور کا لباس نہیں ہوتا تھا پھر کیا کرتے تھے, اس کا مطلب ہے پھر تو ذکر رک گیا. تو یہ کل احیانہ ہی اتنا ہے, مولوی صاحب تو زور لگا رہے ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہوتا. یہ ذکر خفی قلبی ہے جو ہم وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو وہ جاری رہتا ہے, زبان بند بھی ہو جاتی ہے, بندہ سو جاتا, بندہ مر جاتا ہے یہ جاری رہتا ہے. تو یہ حضرات عجیب بات ہے, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ خود نہیں کرتے تو پھر زور لگاتے ہیں کہ کوئی بھی نہ کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے, جو کام میں سمجھ مجھ سے نہیں ہو سکتا تو دوسرے کو تو بتانا چاہیے کہ بھائی مجھ سے تو نہیں ہو سکتا, یہ بڑا کام ہے کر لو. ون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنت فأراد رسول اللہ وسلم ان يتوضا منه فقالت رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا ینی ورواہ الترمذی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے ایک لگن میں وہ پانی کے بڑے برتن میں غسل کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے وضو کا ارادہ فرمایا اور اسی لگن میں پانی پڑا تھا, تو آپ نے ارادہ کیا کہ اس سے میں وضو کر لوں. تو انہوں ام المومنین یاد کی, یا رسول اللہ میں نے اسے غسل کیا ہے اور میرا غسل جنابت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی تو جنبی نہیں ہو جاتا, یعنی آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے ان سے پانی دیا تو پانی میں تو پلیدی کا اثر نہیں آ گیا, پانی تو جنبی نہیں ہو جاتا. چونکہ بڑا سا برتن ہوتا تھا لگن, تو نہانے سے چلو چوتھائی پانی یا اس سے بھی کم خرچ ہوا ہوگا, تو فرمایا باقی سارا ناپاک تو نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے آپ نے اسی سے وضو فرما لیا. عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من الجنابۃ ثم یشتد فی قبل ان یغتسل رواہ ابن ملحہ رواہ ترمذی نابہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ وسلم غسل جنابت کرتے اور پھر میرے ساتھ گرمی حاصل کرتے اس سے پہلے کہ میں غسل کروں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ غسل جنابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیتے پہلے اور مجھے ابھی نہانا ہوتا تھا تو ٹھنڈ محسوس کرتے تو آپ مجھ سے لپٹ جاتے, میرے بدن سے گرمی حاصل کرتے, حالانکہ مجھ پر ابھی غسل واجب تھا, مجھے ابھی نہانا تھا. تو گویا مقصد یہ ہے کہ اگر غسل کے بعد میاں یا بیوی دوسرے پر ابھی غسل واجب ہے تو اکٹھے بیٹھ کے یا چھو لیا یا ہاتھ لگا لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ بیوی تولیہ بھی پکڑانے لگے تو میاں بچ کر پکڑے کہ ہاتھ سے ہاتھ نہ ٹکرا جائے. تو جنبی اتنا ناپاک نہیں ہوتا, اس پر غسل واجب ہے لیکن اتنی ناپاکی نہیں ہے کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگ سکے یا اس سے کوئی چیز نہ پکڑی جا سکے. من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء فیتوضأ فیقرأ القرآن یأکل منها اللهم ولم یکن یعجبہ او یعجزہ عن القرآن شئن لیس الجنابہ. حضور نبی کریم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے, ہمیں قرآن پڑھاتے, ہمارے ساتھ گوشت کھا لیتے اور آپ کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی تھی. اب وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ پورا نماز کا وضو قرآن کے لیے ضروری ہے, اس کا کیا جواب دیں گے کہ حضور بیت الخلاء سے تشریف لاتے تو پانی سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہمیں قرآن پڑھاتے تھے, وضو نہیں کرتے تھے. تو گویا پانی سے طہارت حاصل کر لی جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے. تو فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں قرآن بھی پڑھا, ہمارے ساتھ گوشت بھی کھا لیتے تھے, کھانا بھی تناول فرما لیتے تھے, اور جنابت میں غسل واجب ہوتا تھا تو نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے تھے نہ پڑھتے پڑھاتے. یعنی آپ کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی تھی. تو ہمارے ہاں طہارت کا ترجمہ اردو میں وضو کر کے انہوں نے مخلوق کو قرآن پڑھنے سے روک دیا. ہر بندہ ہر وقت باوضو رہ نہیں سکتا. تو جو لوگ دیندار ہیں, نیک ہیں, ان بیچاروں نے بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہر وقت وضو نہیں رکھ سکتے, تو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. کیا فائدہ ہوا بھائی؟ پڑھنے کے لیے طہارت ضروری ہے. پانی سے استنجا اچھی طرح کر لے, جسم پر ناپاکی نہ ہو تو وہ طہارت ہے اور اس قرآن پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے. من ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحائض ولا جنب شيء من القرآن رواہ ترمذی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت اور جنبی مرد قرآن پڑھیں ہی نہیں. تو اس حدیث سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ عورت جب اپنے منتھلی کورس میں ہو تو وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی. علماء فرماتے ہیں کہ کسی آیت کا جز پڑھ سکتی ہے, جیسے کہہ دے اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ کہہ سکتی ہے, پوری آیت نہیں پڑھ سکتی. اور یہ جو آج کل رواج ہو گیا ہر ایک کو پڑھنے کا شوق ہے. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ جب پاک ہوتی ہیں تو پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی, اور جب پڑھنا جائز نہیں ہے پھر یہ مسئلہ ضرور. سارے پوچھتے ہیں کئی بار, اس میں قرآن پڑھ میں چھوؤں گی نہیں, ہاتھ پر دستانہ چڑھا لو کپڑا. بھائی جب پڑھنا جائز نہیں ہے تو آپ کو شوق کیوں ہے؟ یہ تو ایک ہفتہ ہے گزر جائے گا، تین ہفتے پڑھو، رات دن پڑھو، اس وقت کو نہیں پڑھتا. یہ بڑے مزے کی بات ہے. تو فرمایا جنابت ہو مرد پر یا عورت پر تو قرآن نہ پڑھے. اب اس میں چھونے کی بات نہیں، بات پڑھنے کی ہے. زبانی یاد ہو تو بھی پڑھنا ممنوع ہے، اس حکم کی ضرورت ہے. اور عورت اپنے ماہواری کے دنوں میں قرآن نہ پڑھے. سادہ سا کام ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ آیت کا ٹکڑا پڑھ سکتی ہے، جنبی مرد بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جز آیت کا جو ہے اس میں حرج نہیں ہے، پوری آیت نہ پڑھی جائے. وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ هذه البيوت عن المسجد فإني لا أهل المسجد لحائض ولا جنب رواه داود. احکام بتدریج نازل ہوئے نا، تو مسجد نبوی کے ساتھ لوگوں کے گھر تھے، اور مسجد کے سین سے گزر کر بھی گھروں میں جاتے تھے، کھلے ہوتے تھے مسجدیں بھی، گھر بھی، نہ حویلیاں ہوتی تھیں نہ دروازے ہوتے، بہت کم ہوتے تھے. آج تک بھی ہم نے اپنی جوانی تک بھی دیکھا، ہمارے دیہات میں بھی کھلے گھر ہوتے تھے، چار دیواری کم ہی ہوتی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے رخ دوسری طرف کر لو، مسجد سے راستے بند ہو جائیں گے، چونکہ میں یہ حکم آ گیا ہے کہ حائضہ عورت اور جنبی مرد، یعنی ناپاک عورت ہو یا مرد ہو، وہ مسجد میں قدم نہ رکھے، لہذا یہ راستہ بند ہو جائے گا. تو اپنے گھروں کے رخ دوسری طرف پھیر لو، دوسرے راستے بنا لو جو مسجد سے باہر سے جاتے ہیں. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول نے فرماتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر یا کتا یا جنبی ہو. اس سے مراد یہ ہے، تصویر سے مراد یہ ہے کہ زندہ انسان کی وہ تصویر جس میں زندگی کا تصور ہو، جو بہت احتیاط کرتے ہیں. ورنہ فرماتے ہیں کہ تصویر سے مراد تمثیل ہے، قرآن میں تمثیل کا لفظ ہے، اور تمثیل جو ہوتی ہے وہ تھری ڈائمینشن ہوتی ہے، وہ مجسم ہوتی ہے، تو بت اس سے مراد ہوتا ہے، تمثیل کا لفظ ہے. تمثیل نقش نہیں ہوتا، تمثیل جو ہے وہ وجود رکھتی ہے، تو اس سے مراد بت ہے. لیکن جو تصویریں ہم لگاتے ہیں ان میں بھی اگر وہ تصویر جس میں زندگی کا امکان ہوتا ہے، جیسے پوری تصویر ہے، تو وہ اس کی زد میں آ جاتی ہے. اگر اتنی تصویر ہے یا ایسی تصویر ہے جس میں زندگی ممکن نہیں، تو وہ تصویر کے حکم میں شامل نہیں. جیسے آپ کے شناختی کارڈ پر تصویر ہے، آپ کی کرنسی پہ تصویر ہے قائد اعظم کی، تو جیب میں ہوتی ہے، نماز لوگ پڑھتے ہیں، شناختی کارڈ پاس ہوتا ہے، حج کرنے بھی جاتے ہیں، نماز روزہ بھی، تو وہ تصویر کے حکم میں ہی داخل نہیں. اسی طرح کتے کے معاملے میں ہے کہ ضرورت کے لیے، چوکیداری کے لیے ضرورت ہے اسے واقعی، تو وہ کتا رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے. بعض ایسے علاقے جہاں شکار پر لوگوں کا گزارا ہوتا ہے، تو وہ عیاشی کے لیے نہیں، تفریح تباہ کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے شکاری کتا رکھنا جبکہ اس کی گزر اوقات شکار پر ہو، وہ جائز ہے. چوکیداری کے لیے رکھنا بھی جائز ہے. ورنہ میں کتے کو کتا سمجھ کر رکھنا اور کتوں سے پیار کرنے والے کے گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اور جو ناپاک رہنا عادت بنا لے، یعنی ایک بندہ نماز روزہ کرنے والا ہے، اب رات کو غسل کر نہیں سکا تو رحمت کے دروازے میں، ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں غسل کرنے نہ کرنے کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، پاکی ناپی پلیدی کو سمجھتے نہیں، جنابت ہو گئی اور پھرتے رہے جانوروں کی طرح. تو ایسوں کے گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. ونمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تقربہم الملائکۃ جیفۃ الکافر فالمتزخ بالخلوق والجنب الا يتوضا. حضرت عمار بن یاس سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا تین ایسے شخص ہیں کہ فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے. کافر کا لاشا, جب تک زندہ ہے تو توقع ہے اس کے پاس, موقع ہے توبہ کرنے کا. جب مر گیا تو وہ چانس ختم ہو گیا, پھر نرا غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے, پھر رحمت کو کوئی فرشتہ اس طرف سے نہیں گزرتا. اور خلوق لگانے والا اور جنبی, خلوق بھی خاص قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو پسند نہیں کی جاتی تھی شرفاء میں, عیاش لوگوں کی نشانی تھی. تو اس طرح کا آدمی جو عیاشی کے لیے مختلف قسم کے اسباب جمع کرتا ہے جن کی زندگی میں ضرورت نہیں ہے اور وہ شرن کو مناسب یا موزوں بھی نہیں ہیں, اور ان سے کسی غلطی کی ہی توقع ہے, ان کے ہوتے ہوئے کچھ برائی ہی کرنے کی توقع ہے, کسی نیکی کی امید نہیں, ایسی چیزوں کا جمع کرنا, اس طرح کی خوشبو ہو, لباس ہو, وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. جو اکثر آج کل تو رواج ہے کہ یہی فضول چیزیں اکثر جمع کی جاتی ہیں. اور جنبی جب تک غسل نہیں کرتا یا پھر وضو کر لے, جنبی وضو بھی کر لے تو نماز کے لیے پھر اس پر غسل لازم ہوگا, ورنہ کھانا کھا سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, میل ملاقات کر سکتا ہے, لیکن اگر وضو کر لے تو. وعن عبداللہ ابن ابی بکر بن محمد ابن عمر ابن حزم ان فی کتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر ابن حزم اللہ یمس القرآن الا طاہر. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بن ابی بکر بن عمر بن معظم سے روایت ہے کہ جب جو خط رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن حزم کو لکھا تھا, عمر ابن حزم کو نوجوانی میں حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور تحریر لکھ کر عطا فرمائی تھی کہ وہاں جا کر ان ان باتوں پر عمل کرنا, تو اس میں یہ بھی تھا کہ بغیر طہارت کے قرآن کو مس نہ کرے. اب اسی طہارت کا ترجمہ یار لوگوں نے وضو کر دیا ہے, حالانکہ طہارت تو پانی سے استنجا کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے, جو پہلے گزر حدیث میں بھی گزر چکا. تو قرآن کو بغیر طہارت کے مس ہاتھ نہ لگائے. ہماری اردو دان حضرات نے اس کا ترجمہ وضو کر کے پابندی لگا دی. ون نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انطلقت مع ابن عمر فی حاجۃ فقضا ابن عمر حاجت و کان من حدیث یوم اذن ان قال مر رجل فی مکہ من سکلہ فلقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد خرج من غایۃ او بول فسلم علیہ فلم يرد علیہ حتی اذا قاد الرجل یتوارا فی السکۃ ضرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیده علی الحائط ومسا بهما وجهه ثم ضرب ضربتن اخرى مسا ذراعاه ثم رد علی الرجل السلام وقال ان لم یمنعنی ان رد علیک السلام الا ان لم یکن علی طہر رواه و داود. حضرت نافع سے روایت ہے کہ دفعہ ابن عمر کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلا, ابن عمر نے فراغت حاصل کی اور اس دن ان کی حدیث سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص سے گلی میں سے گزرا, رسول اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا, آپ بیت الخلاء سے فارغ ہوئے تھے, باہر تشریف لائے تھے, تو اس نے آپ کو السلام علیکم پیش کیا, آپ نے جواب نہ دیا. تو جب حضور نے دیکھا کہ یہ آدمی تو اب چلا جائے گا, قریب ہوا کہ آدمی چھپ جائے, یعنی وہ تو رک تو نہیں رہا, وہ چلا جائے گا, تو حضور نے وہیں دیوار پر دست مبارک دونوں لگا کر چہرے پر ملے, پھر دونوں ہاتھ لگا کر بازوں پورا تیمم کر کے پھر اسے کہا وعلیکم السلام, اور فرمایا کہ میں نے تیرے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں پاکی پر نہ تھا, میں بیت الخلاء سے آیا تھا, تو ورنہ ایک جگہ تو ہے کہ کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا, پھر وضو فرمایا اور اس کے بعد وعلیکم السلام کا. لیکن یہاں خیال تھا کہ یہ آدمی تو گلی میں کھڑا تو نہیں رہے گا، چلا جائے گا، تو حضور نے جلدی میں تیمم کر کے اسے وعلیکم السلام کہہ دیا، بعد میں جا کر وضو فرمایا. والمهاجر ابن مهاجرين فنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فسلم عليه فلم يرد اليه حتى توضا ثم اعتذر اليه قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهره. رواه مسلم والنسائي. والى قوله حتى توضا وقال فلما توضا رد عليه. حضرت مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ قضاء حاجت کر رہے تھے، تو اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا، یعنی آپ بیت الخلاء سے باہر آئے تو اس نے دیکھتے ہی السلام علیکم عرض کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے وضو فرمایا، پھر اس سے عذر کیا کہ میں نے برا جانا کہ میں نہ بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کروں، اس سے معذرت فرمائی اور پھر سلام کا جواب اسے دیا، وعلیکم السلام کہا. اور یہ نسائی نے کہا ہے کہ آپ نے جب وضو کر لیا تو پھر جواب دیا، وعلیکم السلام کہا اور عذر یہ کیا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں، زبان پر لاؤں. تو اب جو صاحب اس بات پہ زور رہے دے رہے ہیں کہ حضور ہر وقت ذکر جار فرماتے تھے، تو ذکر جار تو حضور نفی کر رہے ہیں کہ جب تک میں وضو نہیں کر رہا ہوں نہیں کرتا، اور وہاں کل یعنی ہر حال میں کرتے تھے، تو یہ تتائیے ذکر خفی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ام سلمہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنی و ثم ینام ثم ینتب و ثم ینام. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول وسلم جنبی ہوتے اور پھر سوتے، بیدار ہوتے پھر سوتے، اس کو احمد نے روایت کیا ہے. تو یہ اس طرح سے آئے کہ حضور سونے سے پہلے، یہ تو بہت روایتیں میں گزر چکا کہ وضو فرما لیتے تھے اور پھر سو جاتے، پھر آنکھ مبارک کھلتی بیدار ہوتے پھر سو جاتے. یعنی اگر جنبی وضو کر کے سو جائے اور پھر اٹھے اسے جاگ آ جائے، بیدار ہو جائے پھر سو جائے، تو ضروری نہیں کہ پھر دوبارہ وضو کرے، کیونکہ یہ کوئی نماز تو نہیں پڑھنی نا، وہی وضو کافی ہے رات بھر کے لیے، صبح فجر سے پہلے غسل کر لیں. تو یہ ضروری نہیں کہ وضو کر کے سویا تھا، آنکھ کھل گئی تو پھر اٹھ کے وضو کر کے سوئے، نہیں، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں، وہ ایک وضو کافی ہے. من شعبت قال ابن عباس کان اغتسل من الجنابۃ یفرغ بید الیمنا علی ید الیسرا سبع مرار ثم یغسل وجهه فنسی مرۃ ثم افرغ فسالنی فقلت لا ادری فقال لامک لک ما یمنک ان تدری ثم یتوضا وضو للصلاه يوم الظهر على جلد الماء ثم يقول هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. حضرت شعبہ سے روایت ہے کہ بے شک ابن عباس جب جنابت کا غسل کرتے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ڈالتے، سات بار ہاتھ دھوتے، تو ایک بار ہاتھ دھونے سے بھول گئے، گنتی یاد رہی کہ پانچ بار دھو چکا ہوں، چھ بار دھو چکا ہوں، چار بار دھو چکا ہوں. تو مجھ سے پوچھا، پردے میں نہا رہے تھے، یہ باہر کھڑے ہوں گے پانی وانی لا کے دیتے ہیں، تو ان کے استاد تھے اور وہ ضعیف ہو گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا یار میں کتنی دفعہ ہاتھ دھو چکا ہوں. میں نے کہا مجھے کیا خبر، میں نے تو نہیں گرا. انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں نہ رہے تیری ماں مر جائے، محاورہ ہے، اور تیری ماں مر جائے تو نے کیوں نہیں گنا، میں تو بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا، تو جوانا تو تو یاد رکھتا مجھے بتاتا. ایک طرح سے ڈانٹ پلا دی. تو یہاں سے علماء اخذ کرتے ہیں کہ استاد شاگرد کو اپنی خدمت کے لیے کام بھی کہہ سکتا ہے اور کسی بات پر جھڑک بھی سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. استاد شاگرد کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ان کے شاگرد تھے، وہ بزرگ ہو گئے تھے، اور پھر نماز کا وضو کیا اور اپنے جسم پر پانی برساتے اور کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت ہے کہ غسل سے پہلے آپ وضو فرماتے اور پھر غسل فرما لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ونبی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم من النساء یفصل عند عنده وعند هذا فقال قلت یا رسول اللہ الا تجعل غسلا واحدا آخری قال هذا ازكى واطیب واطہر رواه احمد وابو داود. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ہر ایک زوج محترم کو فارغ ہو کر آپ نے غسل فرمایا پھر دوسرے گھر میں تشریف لے گئے. تو میں نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ آخر میں ایک ہی مرتبہ غسل فرما لیتے. تو فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ بہت پاکیزگی ہے اس میں بہت طہارت ہے سب لہذا میں نے ہر بار غسل کر لیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہر بار نہایا جائے آخر میں نہانا کافی ہے لیکن حضور کی طبیعت پاک میں جو پاکیزگی طہارت کی جو تھی مزاج عالی میں تو آپ نے ہر دفعہ غسل کیا. عن الحکم بن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة. حکم بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے اور وہ صورت میں جب پانی کم ہو تھوڑا پانی ہو تو ایک بندے نے وضو کر لیا پیچھے دو چلو پانی ہے تو اسے ہاتھ بھی نہیں دھو سکے گا تو اس سے تکلف نہ کرے. لیکن اگر پانی ایک لگن میں ہے زیادہ ہے اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے وضو بھی ہو سکتا ہے تو کر لے اس میں کوئی حرج نہیں. حضور کا ارشاد موجود ہے کہ اگر آپ نے جنبی ہو حالت ہونے غسل کیا تو جنابت پانی میں تو نہیں چلی گئی. تو یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب پانی تھوڑا ہے وضو بھی پورا نہیں ہو سکے گا تو پھر خواہ مخواہ اس جوٹھے کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ. من حبیب الحمیری رضی اللہ عنہ قال لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع سنین کما صاحب ابو ہریرہ قال نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغسل المرأة بفضل رجل یغتسل الرجل بفضل المرأة مسدد یغیر ما یمیا. روا ابو داؤد و نسائی و زاد احمد فی اولی نہا ان یتمش احدنا کل یوم او یبول فی مقتصر روا ابن ماجہ و ان عبداللہ ابن سرجس. حمید حمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک آدمی سے بھی ملا جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں چار برس رہا تھا جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی صحبت میں رہے. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے نہانے سے مسدود نے زیادہ کیا چاہیے اس سے منع فرمایا ہے. تو حضرت مسعود نے کہا کہ وہ پانی کم ہونے کی صورت میں ہے ورنہ حضور نے فرمایا اکٹھے چلو بھرے اکٹھے نہا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور فرمایا ہمیں منع کیا ہر روز کنگھی کرے یا غسلخانہ میں پیشاب کرے. یا ہر روز کنگھی کرنے سے مراد ہے کہ عمل نہ کرنا اور ظاہری ڈانٹ پھانٹ بناتے رہنا یہ درست نہیں ہے. پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے حلال کھاتا ہے اسلام حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو غسل کرتا ہے کنگھی کرتا ہے درست صاف ستھرا رہتا ہے درست ہے. اور ایک ظاہر کو سنوارتا رہتا ہے نئے نئے لباس پہنتا رہتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے تو فرمایا اس ظاہری کرو فر کی پھر کیا اس کا فائدہ کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے. اور چونکہ اس وقت جو غسل خانے تھے کچے ہوتے تھے تو پیشاب کرنے سے وہ ساری مٹی ناپاک ہو جاتی تھی تو اس سے منع فرمایا. تو آج کل تو غسل خانے میں پیشاب کی الگ جگہ نہیں ہوتی ہے نہانے کی جگہ پہ کوئی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی شاید کرتا بھی کوئی نہیں. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبي محمد. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحذرنا في مالنا وآخرتنا. وصلى الله تعالى على حبيبنا.